ایک صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرے اعمال میری عبادت بہت ٹوٹی پھوٹی ہے، میری عبادت بہت ٹوٹی پھوٹی ہے، اعمال بالکل گئے گزرے. تو مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور قریب آ جا، کیونکہ وہ لاؤڈ اسپیکر بند ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر چلانا پڑے گا. ایک صاحب نے مولانا اشرف علی صاحب خانی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہشتی زیور جن کی کتاب ہے سب جانتے ہیں ان کو، کہ میرے اعمال بہت ٹوٹے پھوٹے ہیں، یعنی میری عبادت سے ہی گزری ہے. اس کو بولو کہ سامان باہر رکھے، یہ سب سامان باہر رکھو، اندر مت لاؤ، تم بم باندھ کے لے آؤ گے ہمیں کیا پتہ چلے گا، ہے نا بھائی؟ آج کل احتیاط بہت ضروری ہے. تو مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیالہ چاہے ٹوٹا پھوٹا ہو، دیکھو یہ کہاں رکھے گا، کہاں لے کر جا رہی ہے. مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پیالے پر نظر مت رکھو، واسطہ دیکھو کس سے پڑا ہے، واسطہ پڑا ہے کریم سے، اور کریم یعنی اللہ سے. فرماتے ہیں کہ اگر پیالہ ٹوٹا پھوٹا ہے تو پیالے پر نظر مت رکھو، ارے تمہارا واسطہ کریم مالک سے پڑا ہے. اور کریم کی تعریف یہ ہے کہ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کہ جو عطا کرے بغیر استحقاق کے، یعنی نالائقوں کو لائق بنا دے، نالائق کو لائق بنا دے، وہ ہے کریم ذات. لہذا کیا فرماتے ہیں، اگر پیالہ ٹوٹا پھوٹا ہے تو کیا ہوا، پیالے کو مت دیکھو، ارے یہ دیکھو کہ تمہارا واسطہ کس سے پڑا ہے. ایک نواب صاحب تھے، ان کو وہم کی بیماری ہو گئی اور وہم یہ ہو گیا کہ بس میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور اپنے گناہ ان کو یاد آتے تھے، اور بس یہ ہو گیا کہ صاحب میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے. بڑے بڑے علماء نے سمجھایا، قرآن شریف حدیث شریف، لیکن وہم کی بیماری ان کو لگ گئی. بہت سمجھایا، بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تو اب نہیں ان کو بس تسلی نہیں ہوتی تھی کسی طرح کی. تو ایک مرتبہ خواجہ احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے، احسن سٹی احسن آباد ہے نا آگے، یہ انہیں کے نام سے منسوب ہے. تو ان کے پاس گئے، اور ان سے جا کر یہ عرض کیا نواب صاحب نے کہ صاحب مجھے گناہوں سے بہت وہ ہوتا ہے، اور مجھے گناہ بہت ڈر یاد آتے ہیں، اور گناہ سے کہ اللہ مجھے میں پتہ نہیں میں معاف ہوں گا یا نہیں ہوں گا. اور کہہ دیجیے، بڑے بڑے علماء نے مجھے قرآن و حدیث سمجھائی لیکن میری تسلی نہیں ہوتی. تب بابا نجم احسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا ایک شعر پڑھ لیا کرو. اور وہ شعر کیا ہے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. ایسی کیا کہتے نہیں ہیں، ہم اس کا ایسی تیسی کر دیں گے، تو خاصا یہ اردو میں بولتے ہیں نا کہ ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، یعنی تمہیں ماریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو کیا فرمایا کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یعنی اگر گناہ ہے تو ہم اللہ کے سامنے روئیں گے, ہم اللہ کے سامنے روئیں گے, گر جائیں گے کہ اللہ میں بہت نالائکی کی, میں نے بدماشی کی, میں نے گناہ کیے, تو مجھ سے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کیوں صاحب, جو بندہ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے, روئے گڑ گڑائے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے, بس اللہ کی رحمت کے کیا پوچھنا. لہذا جیسے ہی یہ شعر بتایا, بس نواز صاحب کا سارا جو وہم تھا وہ چلا گیا. اللہ والوں کی عجیب برکات. کیا شعر کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. اس کے بعد اس نواز صاحب نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آئندہ پھر گناہ ہو جائیں گے. ارے دیکھو تم لوگ ادھر بیٹھے, خبر اس طرف بیٹھے, خبر ادھر, تم ٹوپی نہیں لے کے ٹرین کا, ٹوپی کیوں نہیں لے کے آتا, ٹوپی چلا آپ. یہ بابا کی ٹوپی ہے, یہ مت سمجھنا بابا جو دیکھ رہا ہے وہ بابا کی ٹوپی ہے, وہ تو گرمی کی وجہ سے بابا نے اتاری دی ہے. اور بالکل ٹھیک ہے, مشین گرم ہو جاتی ہے نا. تو کیا فرمایا کہ حضرت ڈر لگتا ہے اب کہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں گناہ کروں, گناہ میں مبتلا ہو جاؤں, میں گناہ ہوں گا کہ پھر میں کیا منہ دکھاؤں گا اللہ کو. تب بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دوسرا شعر پڑھ لو, اب ایک دوسرا شعر پڑھ لو. مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. دیکھو بھائی ابھی نماز بعد میں پڑھ لینا, ٹھیک ہے نا, نماز کیا سنت کے لیے وقت بعد میں کیا جائے گا, بعد میں پڑھ. بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا اس سے کہ اگر تمہارے گناہ بہت ہو گئے, اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو تم یہ شعر پڑھو کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. تب اس نے عرض کیا نواز صاحب نے حضرت سے کہ حضرت مجھے ڈر ہے کہ میں پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا. تب فرمایا کہ یہ شعر پڑھو, دوسرا شعر پڑھو. مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے, مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے, ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے. یہ عوامی زبان ہے, کہتے ہیں ابے او اس کے بچے کیا تو ہمیں ڈراتا ہے تیری ایسی کی تیسی. تو گناہ ہم کو کیا ڈرائے گا, جب ہمارا ماسٹر کس سے پڑھائے, اس اللہ سے پڑھائے. وہ کریم ایسا ہے جو نالائق کو بھی لائق بنا دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنا پیارا ہے, اتنا کریم ہے, تو کیا ڈرتا ہے. دیکھو گناہ ہوں گے انسان سے, ایک بات یاد رکھنا, ایسا نہیں ہے کہ انسان فرشتہ نہیں ہو سکتا, فرشتہ نہیں ہوگا, گناہ ہوں گے. لیکن انسان کا کمال یہ ہے, گناہ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, گناہ کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. لیکن تعجب کی بات کیا ہے کہ مسلمان گناہ کے بعد توبہ نہ کرے. توبہ نہ کرنا یہ بہت تعجب کی بات ہے, یہ کیسا آدمی توبہ نہیں کرتا اللہ سے. لہذا توبہ تو کرے. بلکہ حضرت ابو شیخ محی الدین ابو زکریا نوویرا, ارے تم کیا بات ہے, تم لوگ ٹوپی کہاں گئے تمہاری. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا, انسان بنایا, ایمان کی دولت عطا فرمائی, مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الواحد, گلزار خان نام رکھا, مسلمان ہو گئے نا, اللہ کا شکر ہے. تو لہذا مسلمان کو کیا چاہے, گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں, تعجب کی بات نہیں, کیونکہ انسان ہے. ایسا نہیں ہے کہ گناہ نہیں ہوگا, ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب کوئی ایسا ہوگا کہ گناہ ہی نہ ہوگا. گناہ اگر ہو جائے تو شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے صحیح مسلم شریف کی شرح لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پر گناہ ہو اس زمین سے آگے مت بڑھو, جس زمین پر گناہ ہو اس زمین سے آگے مت بڑھو, پہلے توبہ کرو کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کیا, اور کہے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا. فوراً کہے, یہ نہیں کہ دیکھا اس کے بعد آگے تلاش کریں کہ دوسری نظر آ جائے. ایک عورت کو دیکھنے بعد دوسری تلاش کرتے ہیں کہ دوسرا ڈیزائن بھی تو دیکھیں. مارکیٹ کے اندر جب دکان پہ جاتے ہیں کہتے ہیں کپڑا دکھاؤ, ذرا مختلف ڈیزائن دکھاؤ. ایسا مت کرو, گناہوں کے اندر ڈیزائن کو مت تلاش کرو, کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ گناہ کی حالت میں موت آ جائے، گناہ کی حالت میں موت آ جائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن انسان اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور اگر یہ شخص منہ کھول کر اتنی بڑی داڑھی رکھ کے منہ کھول کر عورت کو ایسے دیکھ رہا ہے تو اسی حالت میں قیامت کے دن سب کہیں گے اچھا ارے تم تو پگڑی پہنے ہوئے اور داڑھی رکھے ہوئے تم بھی عورتوں کو دیکھتے تھے، کل کیا حال ہوگا؟ ذلت و رسوائی ہوگی نہیں ہوگی. تو دوستو اپنے اعمال سے ہم اللہ تعالی ہم کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، ہم اپنے کرتوتوں سے اپنے اعمال سے خود اپنے کو ذلیل کرتے. جب اللہ نے منع کیا کہ کسی کی ماں بہن کو، لڑکی کو، عورت کو مت دیکھو تو کیوں دیکھتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر مہربانی فرمائی، کیا کہ فرما دیا کہ دیکھو یہ کام مت کرو، یہ ذلیلوں کا کام ہے، شریف بندوں کا کام نہیں ہے. جب اللہ نے منع کر دیا تو کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر کیا کہ صاحب ہم کیا کریں، بعض ایسے کہتے ہیں مجبور ہو گئے، کیا کریں صاحب عورتیں آ جاتی ہیں ہمیں دیکھنے پڑ جاتی ہیں. وہ ایک جیسے سکھ تھا، سکھ ہندوستان میں نہیں ہوتے سکھ، ایک سکھ تھا، صبح صبح گھر سے تیار ہو کر نکلا دفتر جانے کے لیے، تیل ویل کنگھی کر کے، کپڑے شاندار صاف پہن کے، خوشبو لگا کر چلا. اب راستے میں جا رہا تھا تو اس کو کیلے کا چھلکا نظر آیا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے وہ فو کیا مصیبت ہو گئی، اب اس پر پھسلنا پڑے گا. ارے بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو کیلے کے چھلکے پہ پھسل، کیلے کا چھلکا وہ رکھا ہے تو ادھر سے گزر گیا؟ نہیں، سانا سکھ عقل اس کی تھی، کہتے ہیں پھسلنا پڑے گا. تو ایسے ہی جب گناہ آ جائے سامنے عورت تو کہتے ہیں وہ فو اب کیا کریں، اب تو دیکھنی پڑے گی. ارے بھائی نظر کیوں نہیں بچاتے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ آنکھیں دی ہیں، یہ آنکھوں پر پلکیں دی ہیں، دیکھو یہ ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ پلکوں کا بند کرنا ہمارے اختیار میں رکھا. اچھا اس پلکوں کو بند کرنے کے لیے کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی بٹن لگاؤ، یا گھٹنے میں کوئی ہو، یا پاؤں میں کوئی ہو بٹن، یا بٹن دبایا آپ پلکیں بند ہو گئی، ہے کوئی ایسی چیز؟ یا کوئی الماری میں بٹن لگاؤ وہاں لگایا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹومیٹک خود کار، آگے بیٹھتے جاؤ، دور دور نہ بیٹھو، قریب قریب آتے جاؤ، فلنگ دی بلینک، خالی جگہ پر کرتے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کو خود کار دیا کہ جب کوئی عورت سامنے آ جائے، جب کوئی عورت نہ محرم وہ صورت، نہ مناسب صورت جو تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، جب ایسی کوئی صورت سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لو. دیکھو آنکھیں بند ہو گئی تو بٹن دبانا پڑا کہ یہاں بٹن کیوں کیا، آنکھ بند ہو گئی، یا یہاں کیا آنکھ بند ہو گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی پلک میں خود طاقت دی ہے. آنکھوں کی پلک میں، ادھر آ جاؤ جی، آنکھوں کی پلک میں خود ایسی طاقت رکھ دی تاکہ جو ہے کوئی بٹن نہ دبانا پڑے. اور لہذا جب کوئی ایسی شکل سامنے آ جائے جس شکل سے اللہ خوش نہیں ہے، جس کو دیکھنے سے اللہ خوش نہیں ہے، تب کیا کرے؟ آنکھیں بند کر لے. اور آج کیا کرتے ہیں، تقریر میں بیٹھے ہوتے ہیں مولوی یا اللہ یا کوئی اللہ والا یا ان کا غلام تقریر کر رہا ہوتا ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. جہاں آنکھیں کھولنے کی جگہ ہے وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جہاں آنکھیں بند کرنے کی جگہ ہے وہاں دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے خزانے کی پرواہ نہیں ہے. جو دل میں ایمان کی دولت لیے بیٹھا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے سڑکوں پہ اس کو لٹاتا رہتا ہے. اور آنکھوں کا بند کرنا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اس کو اپنی دولت کی پرواہ ہے، سمجھ گئے نا. تو لہذا اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس زمین سے آگے نہ بڑھے، تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ زمین کہے کہ اللہ یہ شخص اس نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر، ایسا آگے آ جاؤ آپ سب کا جگہ دے دوں، جب یہ شخص کہے کہ اللہ یہ شخص نے فلاں عورت کو دیکھا تھا، تو پھر وہی زمین کا ٹکڑا کہہ بھی دے کہ اللہ اس نے توبہ کر لی. قیامت کے دن وہی ٹکڑا گواہی بھی دے دے، کیونکہ زمین گواہی دے گی، جو کچھ ہم کرتے ہیں زمین پر وہ سب کی سب اس کی گواہی دے گی. زمین وہ زمین بتائے گی کہ اللہ اس ٹکڑے پر اس شخص نے یہ بدماشی کی، یہ گناہ کیا تھا، یا چل کے اس گناہ کے مراکز میں کیا تھا، یا فلاں گناہ کے کام کیے تھے. تب وہی زمین کا ٹکڑا بھی کہہ دے گا کہ اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی، اے اللہ اس نے توبہ بھی کر لی تھی، سمجھ گئے. لہذا کیا شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمین پر گناہ ہو اس سے آگے مت بڑھو، رک جاؤ، پہلے توبہ کرو اس کے بعد آگے بڑھو. لیکن بھائی ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہو اور پہلی سڑک کے پہلے اس سے تیز گاڑی چلا رہا ہے، اب کوئی عورت نظر آ گئی, اس نے کہا کہ مولوی صاحب نے کہا تھا جہاں گناہ ہو جائے وہیں رک جانا, اب اس نے ٹھک سے بریک ماری اور رک گیا, تب کیا ہوگا, پیچھے سے ٹرک چلتے چلے جائیں گے اس کے اوپر. ایسا نہ کرے, یعنی گاڑی چلاتے ہوئے میں فوراً توبہ کرے, یا زیادہ کرنا ہو تو گاڑی کو پہلے احتیاط سے سائڈ پر کرے, کونے پر لگائے پھر توبہ کرے. ایسا نہ ہو بیچ سڑک میں بریک لگا دے تو پھر وہ دنیا میں ہی تشریف نہیں رکھیں گے حضرت, سمجھ گئے نا. لیکن کیا ہے دوستو, اللہ کو ناراض کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. کیوں صاحب آپ بتائیے, آپ تو ماشاء اللہ اتنے معزز بڑے آدمی ہیں, گناہ کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ دیکھو کتنے بزرگ ہیں, یہ کیا تمہارے گناہ کرنا بہت برا کام ہے. تو دوستو اے برا کام ہم کیوں کریں, اور جس سے جس اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ وہ ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا, ہم قیامت کے دن کس منہ سے کہیں گے. لیکن کیا اگر ہو جائے توبہ کرے, توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, توبہ کرنے میں دیر نہ کرے, اور گناہ کو جس جگہ گناہ ہو وہیں توبہ کر کے پھر آگے بڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو گناہوں کی زندگی میں چین, گناہ سے کسی کو آج تک چین نہیں ملا, گناہوں سے کسی کو آج تک چین نہیں ملا اور مل بھی نہیں سکتا. تو یہ سمجھے کہ میں جو ہے دبئی جا کر یا بینکاک جا کر یا بدماشی کر کے میں مجھے چین اور سکون ملے گا, اور وہ تو یاد رکھنا عذاب میں مبتلا رہے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری, من اعرض عن ذکری, جس نے میری یاد سے اعراض کیا, یعنی جانتا تھا یہ بدمائشی کا کام ہے اور اس نے بدمائشی کی, تب کیا ہوگا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو اس کی زندگی کڑوی اور تلخ ہو جائے گی. اب وہ لاش چاہے نیند کی گولیاں کھا لے, کتنی ہی سکون کی گولیاں کھا لے, بینکاک چلے جائے, دبئی چلے جائے, مری چلے جائے, وزیرستان چلے جائے, پوری دنیا میں کہیں چلا جائے, چین اور سکون سے نہیں رہ سکتا. دیکھو اگر کوئی شخص پاکستان میں بغاوت کرتا ہے تو برطانیہ یا جرمنی یا امریکہ اس کو سیاسی پناہ دے سکتا ہے, ہے نا. پاکستان میں بغاوت کی, دوسرے ملک میں جا کر سیاسی پناہ لے لی. لیکن جو اللہ سے بغاوت کرے گا, اللہ کی نافرمانی کرے گا, وہ کہاں جائے گا, وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ پوری زمین اللہ کی ہے. اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیا فرمایا جہاں کر لو گناہ, لیکن اللہ کی زمین میں گناہ مت کرنا, اللہ کی زمین سے چلے جاؤ پھر گناہ کرنا. تب اس نے کہا کہ پوری کائنات تو اللہ کی ہے, ہم کہاں جائیں گے, پوری کائنات تو اللہ کی ہے, ہم کہاں جائیں گے. تب یہی فرمایا پھر گناہ کیوں کرتے ہو, جب اللہ کو تم پر اختیار ہے کہ تم کو پکڑ لے گا. اور فرمایا کہ ہاں, اور گناہ اس وقت کرنا جب تمہارے اوپر سے اللہ کا اختیار ختم ہو جائے. تو اس نے کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا, مرتے دم تک اور مرنے کے بعد بھی اللہ کو تم اس پر اختیار رہے گا. تب فرمایا بس خود ہی فیصلہ کر لو, جب اختیار ہے اللہ کو تم پر تو پھر گناہ کر کے تو تم کہاں جاؤ گے, اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا کیا کرو گے پھر, سمجھ گئے. لہذا اللہ تعالیٰ کی کو ناراض کرنا یہ اچھا نہیں ہے. ایک شخص نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت میرے دل کی حالت بدلتی رہتی ہے, کبھی تو وہ سنو ادھر کیا دیکھتا ہے, ہاں صاحب ہم کو دیکھو, صاحب نے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت حالت میرے دل کی بدلتی رہتی ہے, کبھی تو نماز میں اتنا مزہ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ عرش اعظم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں اور جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں, اور کبھی تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا, نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. اور یہ بات سبھی پہ گزرتی ہے, تو صاحب سبزی منڈی ہل رہی ہے نا, اس کا مطلب ہوتی ہے. اسی لیے یہ میں نے بات پیش کر دی, اس وجہ سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, کہتے ہیں کہ کبھی نماز میں مزہ آتا ہے اور کبھی نہیں آتا. تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نماز مزے لینے کے لیے نہیں پڑھتے. کیوں صاحب, نماز مزے لینے کے لیے ہوتی ہے, مزے تو بیوی سے لیے جاتے ہیں, مزے تو مزے کے لیے تو بیوی ہوتی ہے, بیوی سے مزہ آتا ہے. لہٰذا جب ایک بیوی سے مزہ پورا ہو جاتا ہے پھر دوسری شادی کرتے, پھر دوسری کے بعد تیسری بیوی لے کے آتے ہیں, مزے بدلتے رہتے ہیں. تو میرے دوستو مزہ جو ہے نماز مزے کے لیے نہیں ہے، نماز جو ہے وہ مزے لینے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مزے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ غسل کرنا پڑتا ہے، ہے نا خان صاحب؟ مزے لینے کے بعد پھر غسل کرنا پڑتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد کتنا نور محسوس ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ مزے کے لیے نہیں ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمارے مالک کا حکم ہے۔ نماز کو مزے کے لیے نہ پڑھے، کیونکہ جب نماز میں مزہ آئے گا تو نماز پڑھے گا، اور جب نماز میں مزہ نہیں آئے گا تو کیا نماز چھوڑ دے گا؟ کیوں صاحب؟ جب اب نماز میں کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ فلاں دن تم نے فجر کی نماز پڑھی اور مغرب کی نماز پڑھی، ظہر عصر اور عشاء کیوں نہیں پڑھی؟ کہے گا اللہ میاں فجر میں اور مغرب میں تو مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، اور ظہر عصر عشاء میں مزہ نہیں آیا اس لیے میں نے نہیں پڑھی۔ کوئی جواب دے سکتا اللہ میاں کو؟ یہ نہیں دے سکتا نا۔ تو اللہ نے اگر پوچھا کہ ظالم ہم نے تجھے مزے کے لیے نماز دی تھی، تو میرے دوستو نماز میں مزہ آئے یا نہ آئے نماز پڑھنی ہے نا۔ ہاں تو یاد رکھو، اب رہی بات کہ وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ مزے کی کیا چیز ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمارا جو دل ہے، دل قلب، قلب کے معنی بدلنے کے ہیں، قلب کے معنی بدلنے کے ہیں، انقلاب اسی سے ہے، یعنی انقلاب بدل دو۔ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں نا، انقلاب قلب سے ہی ہے، قلب کے معنی بدلنے کے ہیں۔ تو اسی طرح یا دل کا نام ہے قلب، اور قلب کے معنی بدلنے کے ہیں، یعنی دل کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ بایزید بستامی حساب چلے آ رہے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ شیطان بالکل ہے، یعنی دل میں ایسے خیالات اور وسوسے اور ایسی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ حالت کیا ہے؟ یہ بالکل مبارک حالت ہے، کیونکہ دل کے معنی ہی بدلنے کے ہیں۔ لہذا اگر جس کا دل کی حالت بدلتی رہتی ہے تو کیا سمجھے؟ کہ اس کا دل بالکل صحیح اور سلامت ہے۔ اور جس کا دل نہیں بدلتا، جس کا دل نہیں بدلتا، یکسا حالت رہتی ہے، تو وہ اپنے خیر منائے۔ دیکھو نماز کے اندر بھی کیونکہ اگر انسان کی حالت اگر ایک جیسی رہے، اچھا ایک بات میرے شیخ نے فرمائی، آپ کی میٹنگ ختم ہو گئی یا ابھی گفتگو اور کرنی ہے آپ کو؟ ٹیک لگا کے میٹنگ کر رہے ہیں آپ کابینہ کے، کل ملک میں کون سا قانون جاری کرنا ہے؟ تو دیہاتوں کے اندر آپ منظر دیکھیں، دیہاتوں میں، کیونکہ دیہاتوں میں گائیں اور بکری وغیرہ پالتے ہیں۔ اب یہاں تو شہر میں تو یہ حال ہوتا ہے، بندے کے رہنے کی جگہ نہیں ہے تو گائے بکری کہاں سے پالے گا؟ کیوں صاحب؟ یہاں تو حال ہے بندے کے رہنے کی گھر میں جگہ نہیں ہے، اور تو گائے بکری کہاں سے پالے گا؟ وہاں کھلی کھلی جگہ ماشاءاللہ۔ تو دیہات والے کیا کرتے ہیں کہ صبح کو جہاں گائے باندھتے ہیں تو شام کو آ کر اس کی جگہ بدل دیتے ہیں۔ کیوں صاحب؟ ایسا ہوتا ہے نا، اور جہاں بکری صبح کو باندھی پھر جگہ بدلتے ہیں، کیونکہ اس سے جانور کی حالت پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور جگہ بدلتے ہیں، تو پتا چلا کہ جگہ کا بدلنا، بدلنے کی جو ہے وہ تو جانور کے لیے بھی ضروری ہے، تو انسان کے لیے کیوں نہ ضروری ہوگی؟ کیونکہ اگر انسان کی حالت یکساں رہے تو اس کی ترقی رک جاتی ہے، اگر انسان کی حالت یکساں رہے اس کی ترقی رک جاتی ہے، اور جب حالات بدلتے رہتے ہیں تو اس کے جوش اور بلبلا بلا بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے اگر انسان ہمیشہ اس کو سکون کی حالت رہے، اور مرغی مل رہی ہے اور ہر نعمت مل رہی ہے، شروع میں تو ہر نعمت پہ شکریہ ادا کرے گا کہ اللہ تیری بڑی مہربانی، تو نے گاڑی بھی دی، کھڑا گوشہ کھلایا، مرغی کڑھائی مرغی کھلائی اور فلاں چیز دی، اس کے بعد وہ عادی ہو جائے گا، پھر کہے گا ارے یہ تو ہمارا ہے، مال میرا ہے، میرا میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے نعمت کا شکر بھی چھوڑ دے گا، اور بس پھر مستی میں آ جائے گا، وہ کہے گا یہ میرا مال ہے، میرا بڑی محنت سے کمایا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت نازل ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، فوراً اس کا دماغ کہے گا، کہے گا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یہ مال بھی تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں، ہر چیز تیری ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو پہلے شکر کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اس کی ترقی ہو گئی ہو رہی تھی، پھر اس شکر کو چھوڑ دینے سے اس کی ترقی رک گئی تھی، اب جیسے ہی مصیبت نازل ہوئی، اب صبر کیا، صبر کر کے دوبارہ چل پڑا۔ دیکھا آپ نے صاحب؟ تو پتا چلا کہ انسان کی حالت بدلنے سے، انسان کی حالت بدلنے سے اس کی ترقی ہوتی ہے، اگر یکسا حالت رہے تو ترقی نہیں ہوتی۔ دیکھو جیسے نماز ہے، نماز میں پہلے کیا حکم ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، اب کھڑے ہوئے، اس کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ رکوع میں چلے جاؤ، اس کے بعد کیا حکم ہو رہا ہے اب رکوع میں چلے جاؤ، اب رکوع میں ہم کو یاد کرو، پہلے کیسے کھڑے ہو کر یاد کرو، اب رکوع میں جھک کر یاد کرو، اس کے بعد پھر کھڑا کر دیا، رکوع کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا، حالانکہ سجدے میں جانا تھا اور رکوع سے سجدہ قریب ہے، رکوع سے سجدہ قریب ہے، رکوع سے سجدے میں چلے جاتے آسانی تھی، جیسے لوگ کرتے بھی ہیں ایسے ہی لوگ کرتے ہیں کہ رکوع سے ہی سجدے میں چلے جاتے، ذرا سے کھڑے ہوئے فوراً چلے گئے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ میں نے رکوع سجدے کے قریب کر ہی دیا تو کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے، وہیں سے چلے جاؤ، اللہ میں نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم کھڑے ہو جانا، اللہ کے رسول نے تو یہی سکھایا نماز پڑھ کے کہ تم رکوع کے بعد کھڑے ہو جانا، لیکن یہ چونکہ ان کو ذرا جلدی ہے، بزنس میٹنگ ہونے والی ہے اور بہت ضروری کام ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ رکوع سے پورے کھڑے ہوئے بغیر، ابھی پورے کھڑے نہیں ہوتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، کہتے آخر میں سجدے میں ہی تو جانا ہے، چلو جلدی چلے جائیں، ذرا نماز جلدی ختم ہو جائے گی، ہے نا، ایسا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ایک لمحے کے لیے یہ واجب ہے، اگر کوئی شخص سیدھا کھڑا نہیں ہوا تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اور جس نے واجب چھوڑ دیا اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا آخر میں تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ میں آ گیا مسئلہ، دوبارہ سے سنیے، آؤ بھائی ایک مسئلہ بتا رہا ہوں جلد سن لو، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب رکوع میں جاتے ہیں کہتے ہیں آخر میں سجدے میں تو جانا ہی ہے، تو رکوع سے ذرا سا کھڑے ہو کے سجدے میں جلدی چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بعد میں تو جانا ہی ہے سجدے میں پہلے چلے جاؤ، کھڑے ہوں گے پھر جائیں گے تو کیا، جلدی ایمرجنسی کام کرو۔ تو میرے دوستو مسئلہ یہ ہے کہ رکوع سے کھڑے ہونا سیدھا، ہاں صاحب سمجھ رہے ہیں نا، اردو اب کچھ سمجھ میں آنے لگی ہے نا، ماشاء اللہ، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور اگر کوئی نماز کے واجب کو چھوڑ دے، نماز کے واجب کو اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے آخر میں، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ لہذا جو لوگ رکوع سے سیدھا کھڑے ہوئے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، سمجھ گئے نا، لہذا اس میں تھوڑا سا صبر کر لیں، ایک دو منٹ تو زیادہ لگیں گے لیکن نماز اس کی ادا ہو جائے گی، جلدی نہ کریں۔ ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ کوٹری میں وہ رہتے ہیں، کوٹری کے حیدرآباد سندھ کے قریب ہے نا کوٹری، تو کوٹری کے اندر ایک مزدور تھا، مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، اب بیچارہ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، دن بھر کا تھکا ہوا، اور مزدور بھی کر کر کے آیا تو جسم بھی دکھ رہا تھا، اب رکوع میں گیا، مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا تو رکوع سے جب اٹھا تو اب اٹھا جا نہیں رہا تھا، کمر دکھ رہی تھی، تو مزدوروں کی عادت ہے کہ جب وہ کوئی سامان اٹھاتے ہیں نا سندھی وغیرہ تو وہ کہتے ہیں ہری شابش، تو جب وہ رکوع سے اٹھا تو کہتے ہیں ہری شابش، اب نماز کیا رہی، تو اس سے نماز چھوٹ جاتی ہے، ایسا کوئی کہنا تھا، لیکن وہ بیچارہ مزدور تھا، اب اسے رکوع سے اٹھا نہیں گا، کیونکہ بعض لوگ اس لیے جلدی سے رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں کہ تاکہ جو ہے اٹھنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، تو ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتیں بنائی، پہلے کہا کہ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد ہم کو جھکا دیا، پھر جھکانے کے بعد دوبارہ کھڑے کر دیا، حالانکہ رکوع سے سجدہ قریب تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ تم رکوع کے اندر ہمارے تھوڑا قریب ہوئے، کیونکہ نماز کے اندر سجدے کی جو حالت ہے، سجدے کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدے کے اندر بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آدھا قریب کیا، پھر دوبارہ دور بہن کیا، کیوں؟ کیونکہ قربت کے بعد جب دوری ہوتی ہے تو انسان پھر جب قریب جاتا ہے تو تڑپتا ہوا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہائے میں قریب جاتا پھر اپنے مالک سے دور کیوں ہو گیا، دادا جب رکوع سے سیدھا کھڑا ہوگا تو وہ تڑپتا ہوا جائے گا کہ اللہ ہم تیرے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، اللہ قدم ہے یہ رحمان ہے نا، کہ اللہ ہم تیرے سجدے کر، تاکہ اس کو سجدے کا مزہ آئے، پتا یہ چلے کہ میں نے اپنے مالک کے قدموں میں سجدہ رکھ دیا، میں نے اپنے مالک کے قدموں میں سر رکھ دیا، مزہ آئے، اور پھر اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان فاصلہ رکھ دیا کہ آؤ پھر دور ہو جاؤ ہم سے، پھر دور ہو بیٹھ جاؤ، اس کے بعد دوبارہ ہمارے قدموں میں گر جاؤ، دور ہو جاؤ پھر دوبارہ ہمارے قدموں میں گر جاؤ۔ فاروقی صاحب کیسی عجیب عاشقانہ ہوئی ہے، یہ نماز تو عشق ہے عشق، یہ نماز کوئی اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نماز پڑھنے سے جو نا ایکسرسائز ہوتی ہے، ایکسرسائز ورزش، تو بھائی اگر ورزش ہی کر رہی ہے تو ہر آدمی سفاری پارک چلا جائے، ہل پارک میں جا کے وہاں ورزش چل لے، پھر نماز کی ضرورت کیا رہی؟ یہ نماز ورزش ورزش نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہ عشق ہے، عشق اور محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز جو ہے محبوب سے بات کرنے کا نام ہے، کہ تم ہم سے باتیں کرو. اللہ کیا فرما رہے؟ نماز جو ہے وہ ہم سے باتیں کرنے کا نام ہے. کیا کہو؟ کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اسی کے بندے ہیں اے اللہ. اور کہتے ہیں کیا؟ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں. اب باتیں کر رہے کیا؟ کہ اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. یعنی اس راستے پر جس راستے پر اگر ہم چلیں گے تو اور جو لوگ چلے ان پر تو نے پیار کر لیا، وہ راستہ دکھا، اس راستے پر ہم کو چلا کہ جس راستے پہ چلنے والوں کو تو نے پیار کر لیا. ایسا نہ ہو ان نالائکوں کے راستے پر ہم چلے جن پر اللہ تو نے اپنا غصہ اور غضب نازل کیا. دیکھو یہ باتیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو میرے دوستوں نماز ورزش کا نام نہیں ہے. ارے یہ تو اس کو محبت ہے، جیسے عاشق کہتا ہے کہ ہم اپنے معشوق سے باتیں کریں. تو یہ باتیں ہیں. پھر اس کے بعد بات کی، کہہ دیا کہ چلو اب اس کو جوش بڑھا، محبت بڑھی، اب جھک گیا، جھک گیا. اس کے بعد جب محبت اور زیادہ بڑھی تو اب عاشق نے معشوق نے کہا کہ نہیں، فوراً قدموں میں مت گرنا، تھوڑا سا دور ہو جاؤ، اب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تاکہ تھوڑی سی دوری ہو جائے، اب گر پڑو ہمارے قدموں میں، اب گر پڑو ہمارے قدموں میں اور ہمارے قرب کا مزہ لوٹو، ہمارے قرب کا مزہ لوٹو. اور کہو کہ اللہ دنیا ہم کو ستاتی ہے اور دنیا ہم کو تنگ کر رہی ہے، اب تو ہم نے آپ کے قدموں میں صبر کیا، تو ہم کو معاف فرما دے اور دشمنوں کو تو اب سمجھ لے. میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اللہ والوں کو دھمکی دیتا ہے اللہ اس کو خود دھمک دیتا ہے، جو اللہ والوں کو دھمکی دیتا ہے اللہ اس کو دھمک دیتا ہے. تم کیا دیتے ہو؟ ارے ہمارے پاس قدم قدم ہے، اللہ کے قدموں میں ہم گر جائیں گے، رو رو کے ان کو منا لیں گے، پھر کسی کی کیا مثال کہ ہم کو کچھ کہہ سکے. ایک شاعر نے کہا تھا، ایک شاعر نے کہا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، غالب صاحب تھے، انہوں نے کہا ارے یہ گھڑی ٹھیک نہیں ہے کیا، اس کا سیل تبدیل کیا کیا؟ تو چلا ایک بیس ہو جاتی، سب بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہتے ہیں کیا بات ہے، مولوی جانی نہیں چھوڑ رہا. بہرحال تو وہ غالب نے کیا کہا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ارے بے شرم تو کعبہ جائے گا، کس منہ سے کعبہ جائے گا، تجھے شرم نہیں آتی. تب ایک اللہ والے نے فرمایا، ایک اللہ والے نے کیا فرمایا کہ گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آئی، اب معافی مانگتے ہوئے شرم آتی. یہ شیطان نے سکھایا کہ ارے تم نے تو گناہ کر لیا، اب چھوڑو کیا اللہ کے سامنے جاؤ گے، اللہ میاں تم کو بہت عذاب دیں گے. اب یہ سکھا رہا ہے، پہلے ظالم گناہ کرواتا ہے، پہلے کرواتا ہے کہ ارے گناہ کر لو، دیکھ لو عورت کو کیسی حسین ہے، دیکھو دیکھو، پہلے دکھاتا ہے. جب دکھا دیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اس کال شیطان للانسانی، کیا ہے وہ سورہ حشر میں، کہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ انسان سے کہتے کافر ہو جا، کافر ہو جا، کافر ہو جا. اور جب فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے کہتے ہیں کالا، وہ شیطان کہتا ہے انی بری ہوں من کا، ارے میں تجھ سے بری ہوں، میں نے تھوڑی تجھے کہا تھا کہ کافر ہو جا، کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. بھائی شیطان کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہتا ہے تو کافر ہوا، میں نے تجھے کہا تھا تو میری بات کیوں مانی، تھی اگر میں نے تجھے کہا تھا کہ تم گناہ کر تو تم نے میری بات کیوں مانی. یہ شیطان ایسا بدماش ہے، لہذا اس کے چکر میں مت آنا، اس خبیث اور بدماش کے چکر میں مت آنا. یہ پہلے کہتا ہے کہ دیکھ لو عورت کو دیکھ لو، اور جب دکھا دیتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے ارے تیرے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے، اس کو اور مایوسی میں ڈال دیتا ہے، اے میاں نیچے اترو چلو، اس کو پھر مایوسی میں ڈالتا ہے کہ ہائے تم نے گناہ کر لیے، اب تم کیسے منہ سے جاؤ گے اللہ کے سامنے، کعبہ جاؤ گے، ارے کس منہ سے جاؤ گے، شرم نہیں آتی تم کو، بے شرم ہو. پہلے جو ہے گناہ کراتے ہوئے تو شرم نہیں دلائی، حالانکہ گناہ کرنا بے شرمی کا کام ہے، گناہ کرنا بے شرمی کا کام ہے، اور توبہ کرنا یہ تو بہت اچھا کام ہے نا بھائی، توبہ کرنا تو اچھا کام ہے. لیکن وہ ظالم الٹا معاملہ کراتا ہے، پہلے بے شرمی سے گناہ کرواتا ہے پھر شرم دلاتا ہے، اور توبہ کرو گے، توبہ توبہ کس منہ سے جاؤ گے. تو کیا کہتا ہے؟ تب اللہ والے نے فرمایا کہ اس کا جواب سنو، یہ تھوڑی کہ گناہ کرا کے اب جو ہے وہ شرم دلا رہے، فرماتے کہ نہیں یہ جواب سنو، میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا. میں کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، شرم کو اپنی خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، رو رو کے میں ان کو مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. یعنی اگر ہم نے گناہ کرتے ہوئے تو شرم نہیں آئی، اب اللہ کے سامنے روتے ہوئے شرم آتی ہے. ارے اگر ہم نے گناہ کی، نالائکی کی، اب ہم اللہ سے روئیں گے کہ اللہ ہم نے نالائکی کی لیکن تو ہم کو معاف فرما دے، آئندہ ہم یہ نالائکی نہیں کریں گے. اللہ سے روئے اللہ معاف کر دے گا، سمجھ گئے نا. تو لہذا لیکن توبہ کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں، توبہ کے لیے چار شرطیں ضروری ہیں. یہ نہیں کہ عورت کو دیکھا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ توبہ توبہ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ کسی کو نہیں دیکھوں گا. دیکھتے بھی جا رہے اور توبہ بھی کر رہے ہیں، توبہ 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 توبہ. بعض لوگ عجیب ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دیکھیے عورتوں کو کیسی جو ہے وہ کیسے بےہودہ کپڑے پہنے، دیکھیے 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 کیسے بےہودہ کپڑے پہنے. اب ظالم جو ہے خود بھی دیکھ رہا ہے، مولانا کو بھی دکھا رہا ہے، دیکھیے تو اس کی بدمائشی دیکھیے، خود بھی دیکھ رہا ہے اور مولانا کو بھی دکھا رہا ہے کہ دیکھیے. اس کے چکر میں مت آنا، مت دیکھو، کیونکہ توبہ کب قبول ہوگی؟ جب نظر بچائے گا، گناہ کو چھوڑے گا. یہ تھوڑی کہ دیکھے بھی جا رہا ہے توبہ 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 توبہ، وہ کیسے عورتیں نکلتی ہیں گھر سے توبہ توبہ توبہ. بعض لوگوں کو دیکھا عجیب، کان بھی پکڑتے رہتے ہیں اور ساتھ میں توبہ بھی کرتے ہیں. آپ بتائیے توبہ ہے؟ آپ اس کو کہیں گے یہ توبہ ہے؟ کہیں گے تو چکر باز ہے، چنٹ معلوم ہوتا ہے. ایسے توبہ کی جاتی ہے کہ یعنی ایسا ہو کہ کسی آدمی کو مار بھی رہا ہے، مارے جا رہے کہہ رہے بھائی مجھے معاف کر دو، ماں بھائی مجھے معاف کر دو. یہ کوئی ایسے معافی مانگی جاتی ہے؟ معافی مانگنے کا طریقہ ہے کہ اس کو چھوڑو، اس کو باہر پیر دباؤ، بھائی مجھے تو معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ ایسا کیا. یہ ہوتے کہ گناہ کیے جا رہا ہے. وہ تو لہٰذا توبہ کی پہلی شرط ہی یہی ہے، توبہ کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے. اب بعض لوگ عجیب ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں ٹی وی اور کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ، تسبیح ہاتھ میں، حاجی صاحب ڈبل ہیڈ کیے ہوئے حاجی صاحب اور تسبیح ہاتھ میں اور یہ بڑی داڑھی اور ٹوپی پہنے، ابھی ابھی مسجد سے نماز بھی پڑھ کے تشریف لائے ہیں، سجدے کا نشان ماتھے سے لے کر ناک تک یہ، اور تسبیح ہاتھ چل رہی ہے اور دیکھ بھی رہے ہیں. بتائیے صاحب یہ کوئی انسانیت ہے؟ شرم نہیں آتی کہ ایسے ایسے مناظر جو ہے وہ، اور بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ماں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، سب بے شرموں کی طرح ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی. تو دوستو اس طرح کی حرکتوں سے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس طرح کی حرکتوں سے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لہذا توبہ کرنے کی پہلی شرط یہی ہے، اَن یصلح عن المعصیہ، کہ گناہ سے الگ ہو جائے، گناہ سے الگ ہو جائے، یعنی نظر نیچی کرے، دیکھے نہیں کسی کو. جب گناہ کرنا ہے بدنظری سے اپنی نگاہ جھکائے اور کہے کہ اللہ الگ ہو جائے. نمبر ایک، نمبر ایک شرط کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہو جائے، ہٹ جائے. اگر ٹی وی دیکھ رہا تھا تو ٹی وی سے دور ہٹ جائے، چلا جائے. کسی سائن بورڈ کو دیکھ رہا ہے عورت کو، ہٹ جائے وہاں سے. اور اخبار میں کوئی تصویر فلم اسٹار کی یا کسی اس کی ملکہ حسن کی دیکھ رہا ہے تو اس کو ہٹا دے، وہاں سے ہٹ جائے. نمبر ایک، ایک شرط ہو گئی نا کہ گناہ سے علیحدہ ہو جائے. دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اَن یَندَمَ عَلَیْہَا، اس پر ندامت بھی ہو. یہ نہیں کہ ارے بھائی میں تھوڑی گناہ کرتا، وہ تو مجھے وہ لے گیا، ورنہ ہم تھوڑی گناہ کرتے ہیں، ہمارے تو صاحب پوچھتے ہیں ولی اللہ گزری، ہم نہیں گناہ کرتے، میں تو روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں گناہ تھوڑی کرتا ہوں. اب یہ شخص کیا توبہ کرے گا جس کا دل ہی نہیں دکھا؟ توبہ کیا ہے کہ یعنی دل دکھے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کیا. التوبۃ ہی الندامۃ، توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ندامت کا. اور ندامت کیا ہے؟ والندامۃ ہی تعلم القلب، یعنی دل میں دکھن پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کیا، اس پالنے والے کو جس نے مجھ پر اتنی مہربانیاں فرمائی، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور میں نے اس کو ناراض کیا. یہ دل میں دکھن پیدا ہو جائے، دل دکھ جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کیا. تو دو شرطیں ہو گئی نا توبہ کی، پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ سے الگ ہو جائے، اور نمبر دو شرط کیا ہے؟ کہ اس پر ندامت پیدا ہو، دکھ جائے اور دل تڑپ جائے کہ میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کیا. دو شرطیں ہو گئی. اور توبہ کی تیسری شرط کیا ہے؟ توبہ کی تیسری شرط ہے اَن یَعْزِمَ عَزْمًا جَازِمًا أَلَّا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَدًا، کہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی اور یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ یہ کیا پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی اور یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا. لیکن شیطان بڑا خبیث ہے، خبیث کیا ہے، خبیثوں کا سردار ہے، مردود کہیں کا، خود تو مردود ہوا، یہ چاہتا ہے تمام انسانوں کو مردود کروا دے. اب یہ جب انسان دل میں یہ ارادہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اور یہ گناہ کی طرف نہیں آؤں گا، تو یہ دل میں کہتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کہتے ہیں ارے میاں تم نے پہلے بھی بڑی توبہ کی ہے، تم نے پہلے بھی بہت توبہ کی ہے، ارے پھر وہی بدمعاشی کرو گے، ارے چھوڑا ابھی کیا آنسو بہا رہے ہو، کیا سجدے میں گرے ہوئے ہو، کیا دعائیں مانگ رہے ہو، تم نے پہلے بھی بڑی حرکتیں کی ہیں، پہلے بھی کہتے تھے کہ جو اب بینک آف نہیں جاؤں گا یا جو عورتوں کو نہیں دیکھوں گا، پھر دیکھا، یا کہا دل میں گندے خیالات نہیں پکاؤں گا، دوبارہ پکانے لگ گئے. تو میرے دوستوں ایک بات یاد رکھو کہ جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں گناہوں سے بچوں گا، تو یہ جو شیطان دل میں بات ڈالتا ہے اس کا نام ہے وسوسہ. وسوسہ جیسے اگر کسی شخص نے وضو کر لیا، وضو جس کا طریقہ ہے سنت طریقہ، وضو اس نے کیا تو وضو کر کے وہ قسم کھا سکتے نا کہ میں باوضو ہوں. ہاں صاحب، ہر آدمی وضو کر کے قسم کھا سکتا ہے کہ خدا کی قسم میرا وضو ہے. تو لہذا اب اگر اس کو تھوڑی دیر میں وسوسہ آ رہا ہے، پتا نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے، تو وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک وضو ٹوٹنے کے لیے شرطیں ہیں نا، یعنی پیشاب پخانا، یا ہوا نکلے، یا خون نکل جائے، یا غسل آدمی ہو جائے، یعنی وضو کے لیے ہے نا، خون نکلے، پیشاب پخانا، یا ہوا نکل جائے، تب وضو ٹوٹتا ہے. لیکن اب یہ ہوا نہیں، پر اس کو وسوسہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے. جیسے ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے، بعض دفعہ لوگ کہیں مسجد ہوتی ہے، کوئی ایسی مسجد یا راستے میں گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک داڑھی والا آدمی ہے، داڑھی والا آدمی دیکھا، کہتے ہیں آؤ نماز پڑھاؤ. اب حالانکہ نہ اس کو پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تجھے قرآن شریف پڑھنا صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا، یا کوئی بات. دیکھو مجھے صاحب، آپ تھوڑا سا ایسے بیٹھ جاؤ کہ فاروق جی صاحب نہ چھپے. ہاں جزاک اللہ، بس ٹھیک ہے، میں بھی ایڈجسٹمنٹ کر لی نا ایسے. کسی کو داڑھی دیکھی کہتے ہیں آئیے صوفی صاحب نماز پڑھائیے. اب صوفی صاحب سے پوچھو تو بھائی مجھے قرآن پاک پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا، داڑھی رکھنے سے قرآن شریف تھوڑی آ جاتا ہے. صوفی صاحب اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو کیا اس کو قرآن شریف آ جائے گا؟ اس کو تو سیکھنا پڑتا ہے. اب کوئی پینٹ شرٹ پہن کے اور کوٹ پتلون پہن کے آ جائے تو کیا وہ کمپیوٹر بھی جان جائے گا، انگلش بولنا بھی سیکھ جائے گا؟ صوفی صاحب اگر کوئی کوٹ پتلون اور ٹائی پہن کے آ جائے تو کیا وہ انگلش بولنا بھی خود بخود آ جائے گی؟ سیکھنی پڑے گی نا. تو اسی طرح سے داڑھی دیکھ کے قرآن شریف نہیں آتا، اس سے پوچھو کہ بھائی آپ قرآن شریف پڑھنا صحیح آتا ہے کہ نہیں آتا، تو اس سے نماز پڑھا. تو ایسے ہی ایک صاحب تھے، ان کو نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیا. تو جب نماز کے آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ سجدہ صاحب کیا. سجدہ صاحب جو آخر میں دو سجدے کرتے ہیں نا، تو یہ نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب کرتے. تو ایک صاحب نے جب سجدہ صاحب کیا تو ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے سجدہ صاحب کیا؟ خیریت کیا؟ کچھ نہیں، وہ تھوڑی سی ہوا نکل گئی. یعنی انہوں نے ہوا کے نکلنے کو معمولی کام سمجھا کہ سجدہ صاحب کرو تو نماز جو ہے وہ بھی ہو جائے گی. یعنی وضو ٹوٹ گیا، نماز ہے ایسا وضو ہے کہ ہوا کھول دی اور وضو نہیں ٹوٹ رہا. سبحان اللہ، کیا پکا کیا ہے، جاویدہ سیمنٹ کا پکا ہے کام معلوم ہوتا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ان کا، یہ تھوڑی سی ہوا نکل گئی. یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہوا ایسی نہ نکلے کہ زوردار دھماکے کی آواز آئے، وضو کے بعد کہتے ہیں وضو سب ٹوٹتا ہے جب زوردار دھماکے کی آواز آئے، ایٹم بم پھٹے تب وضو ٹوٹتا ہے، یا اتنی خوشبو پھیل جائے کہ اگر یہاں وضو ٹوٹتا ہے تو وہاں والے تو بھی خوشبو آئے تب وضو ٹوٹتا ہے. ایسا نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آ گئی نا. ان کے چونکہ وہ کہتے ہیں جب تک ایٹم بم نہ پھٹے سارے محلے والے آواز نہ سنیں اور ڈر جائیں گے اچھا کہاں دھماکہ ہوا ہے، کہ کہاں بجائی بم پھٹا ہے، اس کے بعد وضو ٹوٹتا ہے ان کا. تو اس سے وہ ایسی بات نہیں ہے. اب جب اس کو پتا چل گیا کہ میری ہوا نکل گئی، اب وضو ٹوٹ گیا. اب چاہے ایٹم بم پھٹے یا نہ پھٹے اور لوگ اس کی خوشبو سے مستفیض ہوں یا نہ ہو، اس کا وضو ٹوٹ گیا. دیکھ لو، اس لیے علم کتنا ضروری ہے، بتاؤ علم کتنا ضروری ہے نا سیکھنا. اور لوگ عجیب ہے، اب جیسے بعض لوگ داڑھی کے لیے کہتے ہیں کہ داڑھی ایسی ہو جو 40 قدم سے نظر آ جائے، 40 قدم سے نظر آ جائے، ایسی داڑھی بس کافی. بتائیے صاحب، یہ کوئی داڑھی؟ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تمام جو تابعین نے جو یہ مسئلہ ہے چاروں اماموں کے نزدیک کہ ایک مٹھی داڑھی ہو وہ اور مٹھی یہاں سے شروع کرنی ہے ایسا نہیں یہاں سے شروع کر دینا یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے تھوڑی سے یہ ادھر یہاں سے داڑھی شروع کرنی ہے ایسے پکڑے اب وہ یہاں سے چالاکی دکھانے کے لیے بعد یہاں سے پکڑ لیتے یا چھوٹے سے بچے اٹھا کہ تو اپنی مٹھی لگا لے نہیں مٹھی اپنی ہو ورنہ اجام کے بچے کو مٹھی پکڑا دی کہ ذرا پکڑنا بیٹا اب اس کے بعد ٹرم کر دی پوچھا بھائی یہ کیا ہاں مٹھی داڑھی ہے پوری اور میرے شیخ نے فرمایا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی داڑھی کو حجام کے حوالے کر دیتے ہیں یہ لو بھائی تو حجام جو ہے وہ نائی جو ہے وہ میرا بہت بے تکلف ہوتا ہے باپ دادا سے اس کی چلی آئی ہے کہتے کہتے اس نے بس کاٹ دیا میں کیا کروں تب میرے شیخ نے اس آدمی سے پوچھا اچھا ایک بات بتاؤ کہ جو حجام تمہارا اتنا بے تکلف دوست ہے اگر تمہارے بٹوے سے پیسے نکالنے تب کیا کرو گے خیر میں چھوڑوں گا نہیں اس کو میں نے کہا یہ کیا بات تھی میرے شیخ نے فرمایا پھر یہ کیا بات ہے جب پیسے نکالے تو دوستی یاد نہ آئے جب تمہاری داڑھی کاٹتے اس وقت تم کہہ رہے ہو کہ صاحب کیا کرے بے تکلف دوستی ہے فرمایا کہ بات کیا ہے مال سے محبت ہے دولت پیاری ہے اس وجہ سے دولت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے لیکن ایمان پیارا نہیں ہے وہ ایمان کے اندر تعویلات پیش کرتے ہیں کہتے کہ مولوی صاحب ذرا ثبوت تو دکھاؤ میں ثبوت کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی بتاؤ بھائی تھی نہیں تھی اور صحابہ نے تمام صحابہ نے داڑھی رکھی کوئی ایک صحابی ایسا ہے جس کی داڑھی نہ ہو یہ کیا بات ہے جب آپ خود تسلیم کرتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے اگر کوئی میں مسئلہ یہ بتا دیتا ہوں کہ دیکھو داڑھی کا انکار مت کرو کہ صاحب یہ پتہ نہیں کون سی باتیں ہیں اگر کوئی داڑھی نہیں رکھتا اور یہ کہتا ہے اپنے آپ کو کہ صاحب میں بہت گنہگار ہوں داڑھی نہیں رکھتا تو یہ بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی داڑھی آ جائے گی لیکن میرے دوستو داڑھی کا مذاق مت اڑانا کبھی مذاق مت اڑانا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے دیکھو جیسے بکرے والی داڑھی ہے بکرے کی طرح سے کوئی کچھ مذاق اڑاتا ہے میرے دوستو اس سے ایمان کی خیر منائے اپنے ایمان کی خیر منائے کیونکہ اگر کسی نے شریعت کے سنت کے اگر جس حکم کو مدنا سمجھتے ہیں اس ادنا سے حکم کا بھی مذاق اڑایا تو لا شک کا فی کفر ہی وہ کافر ہو جائے گا سمجھ گیا نا دادا داڑھی اگر نہیں رکھتا تو یہی کہے کہ بھائی میں گنہگار ہوں لیکن مذاق نہ اڑائے کسی کو یہ نہ بولے کہ صاحب تم تو بکرے جیسی داڑھی ہے یا فلاں جیسی ہے سمجھ گیا نا تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ توبہ کی شرطیں بیان کر رہا تھا کہ اگر انسان توبہ کر رہا ہو تو توبہ کرتے وقت وہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا تو دیکھو خبردار سونا مت مانا کہ رات کو آپ محفل ہے حسن قرات میں رات ایک بجے تک بیٹھے ہوئے تھے تو ہوشیار رہو لیکن جاگتی آنکھوں سے دیکھو تو اگر کوئی شخص دل میں پکا ارادہ کر رہا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا لیکن شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اسی وقت کہتا ہے کہ تم نے یہ وعدہ پہلے بھی بہت دفعہ کیا پھر تم کرتے ہو تو میں اسی پہ بتا رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد وہ قسم کھا سکتا ہے کہ خدا کی قسم میرا وضو ہے لیکن بعد میں اس کو وسوسہ آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو ہے کہ نہیں ہے تو وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو ٹوٹنے کے لیے شرائط بتا دی نا پیشاب ہو پخانا ہے ہوا نکل جائے یا جو ہے وہ منی خارج ہو جائے یا خون نکل جائے یعنی اور جو ہے وہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ تو جب تک اس سے نہ ہو وضو نہیں ٹوٹتا وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو اسی طرح سے اگر اس کو یہ وسوسہ آتا ہے توبہ کرتے وقت کہ یہ گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے گا یہ وسوسہ آ رہا ہے ارادہ نہیں کیا ارادے میں اور وسوسے میں فرق ہے ارادے میں اور وسوسے میں فرق ہے کہ نہیں ہے تو اس کو وسوسہ آ رہا ہے کہ میرا مجھ سے یہ گناہ ہو جائے گا توبہ ٹوٹ جائے گی تو میرے دوست یاد رکھو کہ ارادہ جو ہے وسوسے سے نہیں ٹوٹتا ارادہ تو ارادے سے ٹوٹتا ہے جب تک وہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں گناہ کروں گا اس وقت تک اس کی توبہ نہیں ٹوٹے گی سمجھ گئے نا ہاں بلکہ میرے شیخ نے فرمایا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے کہ بلکہ اب کیا کرے گا کہ جب اس کے دل میں یہ وسوسہ آئے گا کہ اللہ مجھ سے توبہ ٹوٹ جائے گی تب یہ اللہ سے کہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں سو دفعہ تیرے سامنے توبہ کر چکا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ یہ بدماشی نہیں کروں گا پھر دوبارہ میں یہ توڑ دیتا ہوں لہذا اللہ تو میری مدد فرما کہ اللہ تو میری مدد فرما تب کیا ہوگا یہ جو وسوسہ شیطان نے اس لیے ڈالا تھا کہ اس کو اللہ سے دور کر دے اب اس نے اسی وسوسے کو اللہ سے قربت اور حضوری کا ذریعہ بنا لیا اور قریب ہو گیا اور اللہ سے تعلق بڑھ گیا بڑھ گیا تعلق ان سے اور بھی بڑھ گیا تعلق ان سے اور بھی
دشمنی خلق رحمت ہو گئی، بڑھ گیا تعلق ان سے اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی. یعنی جب مخلوق نے ستایا تب ہم نے کیا کیا، مسجد میں گئے، سجدے میں گر گئے. تو دشمنی لوگوں نے اس لیے کی تھی کہ ہم کو تنگ کریں، ہم نے اور اس کو قرب کا تعلق بنا لیا. یعنی اللہ کے حضور میں گر گئے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا، مجھے فلاں دشمن سے بچا. سمجھ گئے نا؟ لہذا جب شیطان وسوسہ ڈالے کہ توبہ کرتے وقت کہ تم یہ بدمعاشی پھر کرو گے، تب اللہ سے کہو کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں بار بار ارادہ کرتا ہوں، میں بار بار ارادہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی یہ نافرمانی نہیں کروں گا، لیکن اللہ میں کمزور ہوں، پھر سے مجھ سے ٹوٹ جاتے. لہذا تو میری مدد فرما، اپنے اس ارادے کے لیے اللہ سے مدد مانگے. تین شرطیں ہو گئی نا، توبہ کرنے کے لیے تین شرطیں بیان کر دی. نمبر ایک، یہ گناہ سے الگ ہو جائے، یہ نہیں کہ عورتوں کو دیکھ بھی رہے ساتھ ساتھ توبہ بھی کر رہا ہے، ایک شرط. نمبر دو یہ کہ ندامت ہو دل میں کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو ناراض کیوں کیا. دو باتیں ہوں گی، تیسری بات یہ پکا ارادہ کرے آئندہ یہ بدماشی والا کام نہیں کروں گا. اور چوتھی بات یہ کہ اگر کسی کا مال لیا ہے یا کسی کو ستایا ہے تو جس کا مال لیا ہے اس کو مال واپس کرے، اور کسی کو ستایا ہے تو اس سے معافی مانگے کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے تم کو ستایا. بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ معافی مانگنے جاتے ہیں تو جس سے معافی مانگتے ہیں وہ معاف نہیں کرتا. تو اگر اس نے سچے دل سے اسے معافی مانگ لی کہ بھائی میں نے تمہیں ستایا تھا، اب مجھے تم معاف کر دو، پاؤں پہ پڑ جائے کیسی طرح. اب اگر وہ معاف نہیں کرتا نا تو قیامت کے دن اللہ اسے پوچھے گا کہ بھائی تم نے جب وہ معافی مانگنے آیا تھا تم نے کیوں نہیں معاف کیا. سمجھ گئے؟ لیکن جان بوجھ کے نہ مارے، مارے اور پھر معافی مانگنے جا رہا ہے، بار بار نہ ستائے لیکن وہ معاف کر دے. اور اسی لیے میں نے اپنے مرشد کو دیکھا، کوئی غلطی ہوئی کہ جب معافی مانگے حضرت نے فوراً معاف کر دیا، جاؤ تمہیں معاف کیا. پھر حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں جلدی اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ ہمیں بھی تو اپنی معاف کرانی ہے، قیامت کے دن ہمیں اپنی بھی معاف کرانی ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے ہم بھی تو کہہ سکیں گے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، جلدی سے معاف کر دے. ہم کیوں، ہر آدمی کیا چاہتا ہے کہ اللہ ہم کو جلدی معاف کر دے. تو لہٰذا دوستو، مخلوق کی اگر مخلوق کوئی تکلیف دے اس کو جلدی سے معاف کر دو، کیونکہ قیامت کے دن کے لیے سادہ کر لو، اے اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا، کل قیامت کے دن تو مجھ کو معاف کر دے. سادہ اللہ سے کر لو. اور اگر کسی کا مال لیا تو مال کو واپس کرو. یہ نہیں، میرے شیخ نے فرمایا کہ وضو خانے سے راڈو گھڑی ملی، راڈو گھڑی، راڈو بڑی محبوب گھڑی ہوتی ہے نا، لاڈو والی ہوتی ہے وہ. اب گھڑی بڑی قیمتی مل گئی، اب وہ گھڑی جیب میں رکھی ہوئی ہے، گھڑی جیب میں، اور رو رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گھڑی چرا لی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ گھڑی نہیں چراؤں گا. اور گھڑی جیب میں ہے کہ اللہ یہ گھڑی مجھے پسند ہے، یہ تو واپس نہیں کروں گا، آئندہ نہیں چراؤں گا. تو بھائی ایسے معافی نہیں ہوتی، یہ مذاق ہے کیا کہ گھڑی جیب میں ہے اور معافی مانگ رہے اور کہتے ہیں یہ واپس نہیں کروں گا، یہ تو مجھے پسند آ گئی ہے، یہ مجھے پسند آ گئی. نہیں، یہ گھڑی واپس کرے، یہ گھڑی کو واپس کرے. اور دیکھو ایک مسئلہ ہے، یہ جو اکثر زمین پہ پیسے کوئی گر جاتے ہیں، کوئی 5 روپیہ 10 روپیہ کچھ پیسہ، یہ پیسہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو اٹھا لیا، وہ روپیہ وہ پیسہ اگر اٹھا لیا تو اب وہ روپیہ پیسہ اس کے مالک تک پہنچانا واجب ہے. سمجھ رہا؟ یہی مسئلہ ہے نا. اگر روپیہ پیسہ کہیں زمین پر کسی نے کا گر گیا تو اگر وہ روپیہ پیسہ اس نے زمین سے اٹھا لیا تو اس کے مالک تک پہنچانا یہ واجب ہے. اب مالک کو تلاش کرے کہ بھائی جگہ تلاش کرے کہ مالک کہاں ہے. اب مان لیجئے اگر مالک نہیں ملتا تب وہ کیا کرے، اس کی طرف سے وہ مال اگر اس نے اٹھا لیا، کیونکہ بعض دفعہ اتنا زیادہ مال ہے کہ اگر اس نے نہ اٹھایا کوئی چور اچکا لے جائے گا، چور بدماش کوئی لے جائے گا تو وہ ہیروئن پیے گا یا کوئی بدماشی کا کام کرے گا، تو بعض دفعہ حفاظت کے لیے اٹھانا پڑ جاتا نا، تو اٹھائے تو لیکن اب اس رقم کو کیا کرے. یہ نہیں کہ ایک صاحب تھے ان کو ایک مرغی ملی، کسی نے ان سے کہا کہ جب کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو تین دفعہ اعلان کرو اور اگر نہ ملے تو یہ تمہاری ہوگی. تو اب وہ گئے بازار میں اور مرغی ان کے ہاتھ میں ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مرغی چپکے سے کہہ رہے ہیں کس کی ہے، پھر دوسری دفعہ اعلان کیا یہ مرغی کس کی ہے، یہ کوئی سن لے، پھر تیسری دفعہ اعلان کیا یہ مرغی کس کی ہے، تو فوراً پھر کوہل میں دوائی اور بھاگ چلے. تو ایسے نہیں ہوتا.
تو سمجھ نہیں سکے. ایک آدمی کیا سمجھے گا, ایک آدمی کیا سمجھے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اعلان تو کیا زور سے اعلان کیا مرغی کا, اور کسی کی طرح آہستہ سے کہہ دیا, اور پھر جیسے ہی ختم ہوا اس کے بعد دیکھا بھی نہیں, لوگ پوچھنے آئے فوراً بغل میں دبائے اور بھاگ گئے کہ اب تو میری ہو گئی. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی مال پڑا ہوا مل جائے, کوئی کہیں مال گرا ہوا ہے کسی کا روپیہ پیسہ وہ مل جائے, تو وہ مال اس کے مالک تک پہنچائے. اگر مان لیجیے آپ نے تلاش کیا مالک نہیں ملتا, تو پھر اس مال کو صدقہ کر دیں اس کی طرف سے, اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. لیکن اگر بعد صدقہ کیا اس نے, صدقہ کرنے کے بعد اگر اس کو وہ مالک دوبارہ مل گیا جس کا مال تھا وہ مل گیا, تو اگر اس کو مالک نے اس نے کہا مالک نے کہ بھائی تیرا مال تھا وہ تو میں نے پناہ جگہ صدقہ کر دیا, مالک کہتا ہے نہیں مجھے میرا پیسہ دو, تو آپ اس کو پیسہ دینا پڑے گا. سمجھ گئے یہ مسئلہ؟ کیونکہ آج کل روپیہ پیسہ مل جاتا ہے, اب لوگ جلدی سے اٹھا کے ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں, ادھر دیکھا جلدی سے اٹھا کے جیب میں رکھ لیا, ہے نا. لیکن کیا ہے کہ وہ مال کسی کا ہے بھائی, ایسے مت اٹھاؤ. مالک کو تلاش کرو. اگر مالک نہیں ملتا, اگر مالک نہیں ملتا تو اچھا, ایک صاحب تھے انہوں نے, ان کو یہ مسئلہ پتا چلا کہ صاحب یہ مال کسی غریب کو صدقہ کر دو. تو اب ان کو مال پڑا ہوا ملا, انہوں نے دیکھا مالک کو تلاش کیا نہیں ملا, تو سوچا یار میں ہی سب سے زیادہ غریب ہوں, خود ہی جیب میں رکھ لیا, میں ہی مستحق ہوں. تو ایسے نہیں ہوتا بھائی. لہٰذا اگر مال مل جائے تو, لیکن اگر اس کا مالک مل جائے, مالک مال آپ نے صدقہ کر دیا, مالک مل جائے اور مالک کہتا ہے نہیں ہمیں صدقہ قبول نہیں ہے, تو ہمارا مال دو, تو اس کو دینا پڑے گا. اور اگر کہتے ٹھیک ہے بھائی میں نے منظور کر لیا, تو اس کی چھٹی ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو دیکھو میرے دوستو, بس حاصل یہ ہے. تو چوتھی شرط کیا بتائی؟ توبہ کی. توبہ کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کا مال لیا ہے یا کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگے, جس کا مال لیا ہے اس کو مال واپس کرے. توبہ کی چار شرطیں ہو گئی نا, دوبارہ سے بتاتا ہوں. نمبر ایک شرط یہ ہے کہ جب توبہ کرنی ہو تو کیا کہے, یا اللہ توبہ سے نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں اور توبہ بھی کر رہے ہیں, نہیں بلکہ یہ ہے کہ گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر ایک شرط گناہ سے الگ ہو جائے. نمبر دو شرط یہ ہے کہ دل کے اندر ندامت پیدا ہو جائے کہ ہائے میں نے اپنے مالک کو کیوں ناراض کیا, میں نے اپنے مالک کی نافرمانی کیوں کی. دو شرط ہو گئی. تیسری شرط یہ ہے پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی اور خبیث کام نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتنی پیاری صورت دی اور کتنی اچھی دی اور کتنی عزت دی اور یہ کام کروں میں, لہٰذا پکا ارادہ کرے. اور چوتھی شرط کیا ہے کہ اگر کسی کا مال لیا ہے یا کسی کو ستایا تو اس کو واپس کر دے. اس کا مال لیا ہے یا کسی کو ستایا تو اس کو واپس کرے. سمجھ میں آ گیا نا؟ ان چار شرطوں کے ساتھ توبہ قبول ہے. توبہ کیسے قبول ہے؟ ان چار شرطوں کے بعد قبول ہے. اور اللہ سے مانگ بھی مانگے کہ اللہ میں آپ بار بار توبہ کرتا ہوں, بار بار میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, آپ میری مدد فرمائیے. تو اس کی, لیکن ان شرطوں کے بعد اس نے پوری شرطیں پوری کر دی, شرطیں پوری کر دی. دو چار روز تو بڑے سکون سے گزرے, پانچویں روز پھر گناہ ہو گیا, پانچویں روز پھر گناہ ہو گیا. تو کیا اس سے پہلی توبہ غیر مقبول ہو گئی؟ کیا یہ پہلی توبہ قبول نہیں ہوئی؟ نہیں, پہلی جو توبہ تھی وہ تو قبول ہو گئی. جس نے پہلی توبہ کے لیے شرطیں پوری کر لی اس کی وہ توبہ قبول ہو گئی. اب جو نیا گناہ کیا ہے اس گناہ کے لیے جدید توبہ کرے. سمجھ گئے نا؟ دیکھو یہ اللہ کی بڑی مہربانی اور رحمت ہے, ورنہ اگر ہر گناہ سے پرانی توبہ غیر مقبول ہو جاتی تب تو ہم توبہ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. لیکن اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی, اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین, کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے. دیکھو توبہ کر رہے ہیں گناہوں پر, لیکن مل جا رہے اللہ کی محبوبیت اور اللہ کی دوستی مل رہی ہے. تو بتاؤ گناہ کرنے کے عوض میں اللہ کی دوستی ملے, کتنا کریم مالک ہے. اسی لیے بزرگ نے فرمایا جما دے چند دادم کیا خریدم, کیا رے ہم نے تو اللہ کے راستے میں گناہ کنکر پتھر دیے لیکن اس کے بدلے میں اللہ کو پا گئے. بے حمد اللہ کے عجب ارضا خریدم, ارے ہم نے اللہ تعالیٰ کو تو بہت سستا پایا کہ گناہ اپنے گندے خیالات اور گناہ اللہ کے راستے میں چھوڑے اور اس کے بدلے میں اللہ کو پا گئے. ارے یہ تو کتنا سستا سودا ہے. کیوں دوستو بتائیے؟ اللہ ایک تو گناہ چھوڑ رہا ہے, حالانکہ ہوتا تو یہ تھا کہ گناہ کرنے کے بعد جب کوئی شخص معافی مانگ لیتا ہے کسی سے دنیا کے اندر, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم آئندہ دیکھیں گے کہ تم ہمارے ساتھ بے وفائی کرو گے یا با وفائی کرو گے. پھر ایک سال دو سال دیکھتا ہے, اس کے بعد اس کو اپنا دوست بناتا ہے. لیکن اللہ کی مہربانی کر دیکھو کہ یہاں آنسو نکلے, یہاں بندے نے توبہ کی اور اللہ کیا فرما رہے, ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست اپنا محبوب رکھتا ہے. یعنی وہ اللہ کا پیارا ہے. توبہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیارا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارشاد مبارک ہے فرماتے ہیں التائب من الذنب كما لا ذنب له کہ جس نے کسی گناہ سے توبہ کی وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. دیکھو اللہ اس کے رسول تو ہمارے لیے کتنی رحمتیں دیں, تو ایسے پیارے اللہ اتنے پیارے رسول کو چھوڑ کر گناہ اور بدمعاشی میں جانا کتنی بڑی بے غیرتی ہے, شرافت کے خلاف ہے نا بھائی. جب اللہ اس کے رسول تو ہم سے اتنا پیار کریں, ہمارے لیے اتنی رحمتیں کریں, پھر گناہ کرنا اور گناہوں میں گرے رہنا کتنی بڑی بے غیرتی ہے دوستو. تو کیا فرمایا التائب من الذنب كما لا ذنب له. اچھا اس میں ایک بات یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص اللہ والوں کے پاس گیا, پہلے زنا کرتا تھا, شراب پیتا تھا, بدمعاشی کرتا تھا, اللہ والوں کے پاس گیا, اب داڑھی بھی رکھ لی, شلوار بھی ٹخنے سے اوپر, اور یا تبلیغ میں چلا گیا, چلا لگایا, چار مہینے کے لیے آیا تو صاحب ایک مٹھی داڑھی اور ٹخنے بھی اوپر, اب نماز پڑھ رہا ہے, روزہ سب عبادت کر رہا ہے, گناہ نہیں کرتا. تو اب وہ کسی دوست کے پاس گیا کہ بھائی چلو بھائی شب جمعہ ہے چلو, یا فلاں اللہ والے ہیں اس کے پاس جاؤ. کہتا ہاں تم ابے پتا ہے تو کیا کرتا تھا, بڑی آیا بڑے آیا ہے سبھی جمعہ میں لے جانے والا, ارے وہ بھول گئے لڑکیوں کی بغل میں گھومتا تھا, اب آیا ہم کو تبلیغ کرنے کے لیے تو. ایسے کہہ کے اس کو حقیر کہتے ہیں, اس کو ارے پتا ہے تو کیا بدمعاشی کرتا تھا, پہلے تو شراب کی بوتلیں تو بوتلیں چڑھاتا تھا اور اب آیا تو ہم کو تبلیغ کرنے, ارے تجھے جانتے تو کیا چیز ہے, پھر آگے پیچھے سب بتا دیں گے, ہمیں پتا ہے تو کیا چیز ہے, بھول گیا ساحل سمندر پہ جا کے کیا کیا کرتا تھا. تو میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ جس نے توبہ کر لی گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ کہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے, اور جو اللہ کے دوست کو حقیر سمجھے گا اس کا کیا حال ہوگا, اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. جب اللہ نے اس کو فرمایا, اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا, اللہ فرما رہے یہ میرا محبوب ہے اور رسول فرما رہے کہ یہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, تو اس کو گناہ کا تانا دینا یہ جائز نہیں ہے. کسی کو یہ مت بولو کہ تم پتا پہلے کیا کرتے تھے, چڈی پہن کر جو ہے کیا کیا کرتے تھے, چڈی پہن کر فٹ بال کھیلتے تھے اور جو ہے ساحل سمندر پر اور فلاں بینکاک دبئی جا کر کیا بدمعاشی کرتے تھے. کسی کو گناہ مت یاد کراؤ اس کا. اب دیکھو میرے شیخ نے فرمایا دیکھو جب دودھ سامنے آئے, دودھ سفید رنگ کتنا اچھا لگتا ہے, دودھ جب دیکھتا ہے تو طبیعت کیا باغ و بہار مکیف ہو جاتی ہے, لیکن اگر وہ یہی سوچے کہ دودھ پرانا, ارے وہ سوچے کہ دودھ کا ماضی کیا ہے, کہ بھینس ہے پیشاب کر رہی ہے, دم ہل رہی ہے, تخانا کر رہی ہے اور قطرے اڑ رہے ہیں اور ہر طرف گوبر بکھرا پڑا ہے, اب کیا حال ہوگا, اس کی طبیعت مقدر اور خراب ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. دادا فرماتے ہیں ماضی کو مت دیکھو, ماضی کو مت دیکھو, اس کے حال کو دیکھو یہ کیسا ہے. کیوں صاحب یہی ہے نا, ماضی کو مت دیکھو, کیونکہ اگر ماضی دیکھا تو سب کیا ہوگا. اب ماضی دیکھنا ہے تو گندم ہے, گندم کے اندر گوبر ڈالا جاتا ہے, کھیتوں کے اندر گوبر ڈالا جاتا ہے, اب آپ کہو کہ صاحب ہم نہیں کھاتے تو تب کیا ہوگا, جب تین دن روٹی نہیں ملے گی نا کہے گا ارے پخانا ہی کھلا دو, گندم کیا پخانا بھی کھا لیں گے, ہوگا نہیں ہوگا. تو لہٰذا میرے دوستو لہٰذا کسی کا ماضی کو مت دیکھو, اس کے حال کو دیکھو. جب اس نے توبہ کر لی اور اپنے حال کو اور روشن کر لیا اطاعت اور فرما بداری سے اور مستقبل کو تابناک کر لیا اس ارادے سے کہ میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کروں گا, تو اب اس بندے کو حقیر سمجھنا جائز نہیں ہے. اس کو یہ مت دو ارے تم بڑی فلمیں دیکھا کرتے تھے, کوئی انڈین فلمیں چھوڑتے تھے اور یہ کرتے تھے, اب اس کو مت تانا دو. تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ, تانا نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ تب اور طرح کے تھے, ہیں اب اور طرح کے. دیکھو جب کوئی آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے, ایک شخص الیکشن میں کھڑا ہوا تو وہ مشہور تھا, بہت متکبر اور غرور والا مغرور تھا. تو اب وہ الیکشن میں گیا تو تمام غریبوں کو پیسہ دے کر جمع کیا اس نے اور تقریر کرنے کے لیے آیا. اس نے کہا بھائیو السلام علیکم, سب نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا بھائیو لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت مغرور اور متکبر ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں مغرور اور متکبر ہوتا تو تم جیسے دو ٹکے کے آدمیوں میں بیٹھتا, اگر میں مغرور ہوتا اور متکبر ہوتا تو تم جیسے دو ٹکے کے آدمیوں میں بیٹھتا. ظالم وہ کیوں نہیں چھوڑا اس نے. تو الیکشن کا جب زمانہ ہوتا ہے, ایک شخص کھڑا ہوتا ہے قومی اسمبلی کے لیے, قومی اسمبلی کے جب تقریر کرنے کے لیے آتا ہے تو ایک صاحب تھے وہ آئے ایک ٹماٹر والے کے پاس اور اس سے کہا کہ مجھے پوری الیکشن جہاں ہو رہا تھا دلتا اسی کے بارے ٹماٹر والا ریڑی لگا کر کھڑا ہوا تھا, تو اس نے پوچھا تم پوری ریڑھی مجھے کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 300 روپے میں دوں گا. کہا اچھا یہ سب مجھے دے دو. اس نے کہا کیا بات ہے، کیا وہ جو تقریر کرنے آئے گا اس کو مارو گے؟ کہتے نہیں میں خود تقریر کرنے والا ہوں، سارے ٹماٹر خرید کے لے جا رہا ہوں تاکہ کوئی مجھ کو ٹماٹر مارے نہیں. تو دوستو جب تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تقریر کرنے، تو اس کو گندے انڈے، جوتیاں، ٹماٹر، گالیاں، پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے، نہیں ملتا. لیکن جب وہی منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں چلا جاتا ہے، پھر تمام قومی اسمبلی والے اس کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، تو اب کسی کی مجال ہے کہ اس کو کہے کہ جناب ہم نے بھی آپ کو گندا انڈا مارا تھا، ہم نے بھی ٹماٹر مارا تھا. تب کیا ہوگا؟ کہے گا پولیس کو پلو نارا ایک بدماش کو، اور لگا جاؤ اس کو 4 بجے اس کے کولے پہ ایسی مار لگاؤ کہ اس کو نانی یاد آ جائے. بتاؤ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا پتا چلا کہ جب انسان منتخب ہو جاتا ہے، اب منتخب ہونے کے بعد اس کو پرانا دور یاد کرانا، کہہ رہے تم تو سائیکل پہ گھوما کرتے تھے جس کی چین اتر جاتی تھی، اور گندے انڈے اور ٹماٹر تم کو اور جوتیاں ماری جاتی تھی، کسی کی مجال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جا کر کہہ سکے؟ بتاؤ کوئی ہے مائی کا لال؟ نہیں. تو دوستو اسی طرح سے جب کسی شخص نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا اور منتخب اور محبوب بن گیا، تو اب کسی کے اگر کسی نے کہا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا. جس نے اللہ والوں کے حقائق کا سمجھا یا ان کی برائی کی یا ان کی غیبت کی، اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں، اللہ خود انتقام لے گا. حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کو، جس نے میرے دوست کو تکلیف دی، فقط اعذنتہ للحرب، میرا اس سے اعلان جنگ ہے، میں جنگ اعلان کرتا ہوں جس نے میرے ولی کو، میرے دوست کو تکلیف پہنچائی. دیکھا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے دادا کیا، یہ مت بولو کہ تم پہلے کیا تھے اور اب آئے ہو ہم کو بڑی تبلیغ کرنے اور بڑی تقریریں جھاڑ رہے ہو. نہیں، ماضی کو مت دیکھو، اس کے حال سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے حال سے فائدہ اٹھاؤ. تب کیا ہوگا؟ آپ دودھ پیئیں گے مزہ آ جائے گا، اور اگر بھینس کے تصور کریں گے، بھینس کے تصور، تب کیا ہوگا؟ مزہ خراب ہو جائے گا سارا. لہٰذا اللہ والوں کو جو بھی ایسا آئے اس پہ مت دیکھو کہ صاحب اسکول میں کالج میں کیا بدماشی کرتا تھا یا فلاں فلاں وقت میں کیا کرتا تھا. ارے اس کے حال سے فائدہ اٹھاؤ، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ والے بن جائیں گے. تو توبہ کرتے ہیں. لہٰذا میرے شیخ اس کی بات سنا کر ختم کرتا ہوں کہ فرمایا کہ دیکھو گناہ کا ہونا، انسان سے گناہ کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں. دیکھو ان کو اٹھا دو. بابا جی ایک بات سن لو پھر سو جانا. یہ گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں، انسان ہے گناہ ہو جائے گا. اللہ نے ہم کو ضعیف فرمایا، اپنی پوری ہمت پہ استعمال کرے، پوری ہمت پہ استعمال کرے گناہ سے بچنے کی. لیکن اگر ہو جائے، دیکھو یہ بات اس وقت بتا رہا ہوں کہ جیسے کوئی شخص کوئی کہے کہ یہ برنال کی جو کریم ہے، یہ برنال کی کریم ایسی ہے کہ جہاں جل جائے یا کٹ جائے تو وہاں لگا دو تو فوراً اچھا ہو جاتا ہے، ہے نا صاحب؟ اب وہ شخص گیا، ایک شخص نے کریم خریدی، جو اس نے سنا کہ کریم جہاں جل جاتی ہے نا تو وہاں اس کو اچھا کر دیتی ہے. اس کے بعد اپنی جیب میں کریم رکھی اور بیوی کو جا کر کہتا ہے کہ ذرا اپنی انگلی تو جلانا. تو بیوی نے پوچھا کہ میں اپنی انگلی کیوں جلاؤں؟ تو سر کوئی نہیں، میرے پاس کریم ہے، یہ کریم ہے وہ لگا دوں گا ٹھیک ہو جائے گی. تو کہا تم اپنی انگلی کیوں نہیں جلاتے؟ مجھے جو کہہ رہے ہو تم اپنی انگلی جلا کر دیکھو تو بتاؤ مجھے، کوئی شخص کریم کے آسرے پر کوئی اپنی انگلی جلاتا ہے؟ ہے کوئی ایسا عقل مند آدمی؟ کوئی نہیں ہے نا. تو لہٰذا دوستو توبہ کے سہارے پر گناہ کرنا یہ بیوقوفی ہے، یہ تو اس وقت ہے، ایمرجنسی ہے، اچانک کوئی گناہ جب ہو جائے، جب گناہ ہو جائے تب توبہ کرے. یہ نہیں کہ صاحب توبہ چکے کر لیں گے، توبہ ہے تو صاحب گناہ تو کر لیں توبہ کر لیں گے پھر. نہیں، یہ ایمرجنسی کے وقت میں ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تب کرے. یہ نہیں کہ توبہ کا موجود ہے مرہم، توبہ کا مرہم ہے، چلو آج توبہ سیکھ لی ایسے کرتے ہیں، چلو آج گناہ تو کر لیں پھر توبہ کر لیں گے. نہیں دوستو، یہ ایمرجنسی کے لیے، جب گناہ ہو جائے تب توبہ کے کریم کو استعمال کریں. سمجھ میں آ گئی نا؟ لہٰذا کیا توبہ کے آتے پر گناہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور جلدی کرے کیونکہ موت کا وقت مقرر نہیں ہے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تک کھڑی کی کھڑی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، یعنی کیا پتا عزرائیل علیہ السلام، دیکھو مقرر کا کیا پتا کہ وہ آخر دعوانا کہہ سکے کہ نہ کہہ سکے، کہ مقرر کرسی سے اتر سکے نہ اتر سکے. کیوں صاحب؟ کوئی موت کا وقت مقرر ہے؟ پتا چلا ابھی تقریر کی بات کہہ رہے کہ موت کا وقت نہیں ہے، اور اسی کا اپنا وقت آ گیا. کوئی وقت کا مقرر نہیں ہے، اور سب پڑھ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں صاحب؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. لہذا جب موت کا وقت مقرر نہیں ہے تو توبہ میں دیر نہ کرے، جلدی کرے. تاکہ جب حالت میں جائے توبہ کی حالت میں انتقال ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے حفاظت عطا فرمائے. گناہ بہت گندی چیز ہے. بس ہم یہی کہتے ہیں ہر روز ہر جمعہ ہمارا یہی مضمون ہوتا ہے کہ خدا کے لیے اللہ کی نافرمانی نہ کریں اور اگر توبہ گناہ ہو جائے توبہ کر لیں, توبہ کرتے رہیں. آج کوئی کسی کو کہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کس چیز سے توبہ کریں, ہم تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں. ایسے پاک باز اور نیک شریف بنتے ہیں کہ صاحب جیسے پتہ نہیں فرشتے چلے آ رہے ہیں. سمجھ گیا نا؟ ہاں ایک بات وہ بیچ میں رہ گئی تھی, وہ یہ کہ انسان سے گناہ کا ہونا یہ تعجب کی بات نہیں ہے, لیکن توبہ نہ کرنا, توبہ نہ کرنا یہ بہت تعجب کی بات ہے. کیونکہ گناہ کر کے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو دوبارہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے. تو لہذا اللہ سے دور رہنا یہ اچھی بات ہے. اللہ کے قریب رہو, اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں وہ دیں گے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اچھا دیکھو یہ 22 رجب. ہاں یار ایک دو باتیں بس کیا کروں یاد آ جاتی ہیں. 22 رجب جو ہے 22 رجب کو بعض لوگ وہ کیا کھیر پکاتے ہیں جس کا نام رکھا ہے کونڈے کونڈا. ایسے یہ بڑی عبادت ہے. تو مجھے یہ بتائیے دین عربی میں نازل ہوا ہے نا دادا, ہر عبادت کا نام عربی میں ہے. کوئی عبادت ہے جس میں ڈالو, کوئی ایسی عبادت کا نام ہے جس میں ڈالو یا کاف ہو یا چھ ہو, تو یہ کونڈا کون سی عبادت ہے؟ اور بلکہ کونڈا تو کہتے ہیں کہ مار مار کے اس کو کونڈا کر دیا. یہ محاورہ سنا ہے نہیں سنا؟ کیوں فاروقی صاحب یہ محاورہ ہے نا, کہتے ہیں کہ اس کو اتنا مارا کہ مار مار کے کونڈا کر دیا. تو بھائی کیوں کونڈے ہوتے ہو, کیوں کونڈے ہوتے ہو؟ لہٰذا بس دیکھو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے, لیکن جس چیز کو عبادت سمجھتے ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہے. اور پھر ڈال جیسی چیز بتائیے, ڈال کو اچھا لفظ ہے, اتنا اچھا ہے, عربی میں نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں ہے. کیا فائدہ ہے عزیز فضول رسموں کو؟ اگر آپ کو کھیر ہی کھانی ہے تو بھائی شریعت کھیر کھانے سے کیا منع کرتی ہے؟ آپ آج کیوں نہیں پکاتے اور سارا سال کھیر پکانے کے لیے پڑا ہے؟ شریعت کب منع کرتی ہے بھائی؟ شریعت نے کب منع کیا آپ کو حلیم کھانے سے یا کھیر کھانے سے؟ آپ کھیر کھائیے, حلیم کھائیے, سارا سال کھائیے, مزے اڑائیے, خود بھی کھائیے, دوستوں کو بھی کھلائیے. یہ کون منع, شریعت منع نہیں کرتی. لیکن یہ کونڈے کے نام سے اپنے دین کو کونڈے کے نام سے یہ رسم کرنا اپنے دین کو کونڈا کرنا ہے, اپنے ایمان کو کونڈا کرنا ہے, کیونکہ کوئی حاصل ہے نہیں. اور یہ رسم جو جاری ہوئی تھی یہ اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی خوشی میں اس زمانے میں رافضیوں نے جاری کی تھی جو کہ دین اسلام کے دشمن ہے. تو گویا کہ جو یہ رسم کرے گا وہ دین اسلام کے دشمنوں کی تائید کر رہا ہے. حضرت معاویہ کی خوشی میں جب ان کا انتقال ہوا تو سارے رافضی بڑے خوش ہوئے تھے کہ مر گیا. لہذا جو کر رہا ہے وہ اس کی خوشی منائے گا, گویا کہ دین اسلام کے دشمنوں سے مل گیا. اور پھر یہ دین نہیں ہے کیوں؟ یہ کونڈا بتائیے عربی میں کیا ہے؟ فلاح, صوم, زکات, حج, جہاد, یہ سب کہیں اس میں ڈال ہے یا گاف ہے؟ یہ تو سب دوسری ہے, لہٰذا یہ عربی نہیں ہو سکتا. اور کونڈا کتنا مشکل, کیسا عجیب فقیر لگتا ہے کونڈا. کھیر تو بڑی مزے کی چیز ہے, اگر آپ کو کھیر کھانی ہے تو کھائیے, وہ تو بڑے مزے سے الگ سے اتر جاتی ہے, لیکن کونڈے کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ لہٰذا 22 رجب کو یہ. اور دوسری یہ ہے کہ 27 تاریخ کو جو شب معراج کا واقعہ ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کسی نے کہا کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چلے جائیں ایک کافر سے؟ تو اس ایک عالم نے پوچھا اچھا یہ بات بتاؤ کیا حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ جنت سے آئے تھے. پوچھا جنت کیا ہے؟ کہ آسمان کے اوپر. تب اس عالم نے ان سے پوچھا کہ اچھا ایک بات بتاؤ, جب ایک انسان اوپر آسمان سے آ سکتا ہے تو آسمان سے اوپر کوئی واپس کیوں نہیں جا سکتا؟ یہ کیا دلیل ہوئی بھائی؟ جب ایک انسان اس آسمان سے آ سکتا ہے تو دوسرا انسان اس آسمان سے جا کیوں نہیں سکتا؟ کوئی سا بھی کوئی ہے؟ لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں کہ معراج پر ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر کے اور سدرۃ المنتہیٰ پار کر کے اللہ رب العزت سے ملاقات کی. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ ورسولی, ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر, اور اس کے رسول نے جو فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اور سنت صدیق ادا کرتے ہیں. کوئی دلیل نہیں مانگیں گے کہ حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں, فوراً کہا کہ آپ نے سچ فرمایا, اس لیے ان کو صدیق کا لقب ملا. تو لہٰذا ہم کیا جو اس پر کھٹا کچھ نہ کرے آنا کہانی صدیقیت کا لقب اس کو مل جائے گا انشاءاللہ. کیا کہ بس اب ایمان لاتے, جب ایک انسان جا سکتے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بس اب ایمان لاتے. اچھا بعض لوگ 27 تاریخ کو بے انتظام راتوں کو جاگتے ہیں, مسجدوں کی ساری لائٹیں کھول دی, اور اسراف، اور پھر کیا کرتے ہیں رات بھر نفل اور تلاوت قرآن شریف یاسین شریف، اور جس میں مسجد میں نہیں آتا سارا سال وہ بھی حضرت تشریف لاتے ہیں مسجد میں اور نفلیں پڑھتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن ہوتا یہ ہے اب عبادت کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ذرا باہر چلتے ہیں، وہاں جا کے کسی کو چھیڑا پٹاخے پھاڑے کہ سو نہ سکیں، یہ کیا عبادت ہے؟ کیا مخلوق کو ایذا پہنچانا یہ کون سی شرافت ہے؟ اور پھر اس کے بعد تین بجے تک تو عبادت کر کے تھک جائے، کہا چلو یار اب سو جائے، اور فجر کی نماز گائی. فجر کی نماز میں کیونکہ حضرت صاحب نے عبادت بہت کی تھی نا رات پر، کیا کریں حضرت صاحب تھک گئے، ارے بیٹا اٹھاؤ مت. کسی نے کہا بھائی اس کو فجر، ابا نے کہا فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھا، اما کہتی نہیں 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 رات پر عبادت کی، چھوڑو سو نہ دے اس کو. یہ کیا ہے بھائی؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے مسجد میں اور اس کے بعد فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھ لے تو اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا. بھائی تو اگر آپ نفل کم پڑھ لیں، آپ اگر نفل کم پڑھیں لیکن کم سے کم فجر عشاء تو جماعت سے پڑھ لیجئے تاکہ عبادت کا ثواب تو مل جائے گا، اور بجائے اس کے کہ رات اچھا پھر بیٹھے دیں جب عبادت کر کے تھک جاتے ہیں تو اس کے بعد ابھی یار وہ اس کا کیا ہے غیبتیں شروع اور گناہ کر رہے ہیں، اور یا پھر زیادہ ہوا ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، یا ٹی وی میں تو دیکھیں کیا آ رہا ہے نور جہاں کا کیا ہو کون سا پروگرام آ رہا ہے، تو پھر ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے سر. اس سے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، گناہ سے بچنا یہ بہت بڑی عبادت ہے دادا، گناہ سے بچے. اور پھر بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں روزہ کہ جی 27 کا روزہ ہے، تو بھائی دیکھو 27 کا روزہ نہ واجب نہ سنت کچھ نہیں، کہ ثابت نہیں ہے یہ روزہ کہ کسی صحابی نے روزہ رکھا. کیوں بھائی صاحب کوئی ایسا ہو علماء سے پوچھو، اگر آپ کو میری بات پر اعتماد نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ مفتی سے علماء سے پوچھ لیجئے کہ بھائی ایک مولوی ایسا بول رہا تھا ممبر پہ چڑھ کر ایسا ایسا شور مچا رہا تھا، تو آپ کسی جس مولوی پر آپ کو اعتماد ہو آپ اس سے جا کر مشورہ کر لیجئے کہ بھائی روزہ رکھنا کیسا ہے، ہم آپ کو زبردستی تو نہیں کر رہے، میرا کام ہے بتانا عمل کروانا نہیں ہے. لہذا بتا دیا یہ روزہ رکھنا، اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے رکھیے، لیکن یہ کیا جی 27 کے لیے ضروری قرار دینا، جس چیز کو شریعت نے آزادی دی ہے اس کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے. پھر مولوی اس لیے تو شور مچاتا ہے، کہتا ہے کہ جب نہیں ہے تو بھائی تم کیوں زبردستی کرتے ہو، آزاد مزے میں رہو کھاؤ پیو ایش کرو، روزہ رکھنا ہو دوسرے روزے رکھو، اور اگر آپ کو نفلی روزہ اچھا حدیث شریف میں ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے، ایام 20, 13, 14, 15 یہ ثواب کا کام ہے، یہ سنت یاد نہیں آتی ان کو سارا سال، حالانکہ نفل ہے لیکن فضیلت اگر ہے کہتے ہیں 27 کا روز رکھنا بڑا فضیلت ہے، تو بھائی اگر آپ کو فضیلت حاصل کرنی ہے تو حدیث شریف میں واضح لفظوں میں یہ فضیلت آئی ہے، یہ فضیلت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو لہٰذا یہ سب کیا میرے دوستو ایک بات جملہ یاد رکھو کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش رکھنا اس کا نام ہے عبادت، محبوب کو محبوب کی مرضی سے یعنی اللہ کو اللہ اور رسول کو اللہ اور رسول کی مرضی سے خوش رکھنا اسی کا نام کیا ہے محبت، اور محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا اس کا نام کیا ہے بدعت. بس اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم فہم سلیم عطا فرمائے. اے اللہ آپ بڑھے، بس ایک دعا کرتا ہوں جو ایک اللہ والے نے دعا مانگی کہ اللہ آپ بڑھے آپ بڑھے، آپ کا نام بڑا، جتنے بڑے آپ ہیں اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم پر فرما دیجیے. اے اللہ آپ بڑھے آپ کا نام بڑا، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب پر بڑی بڑی مہربانی فرما دیں. اے اللہ اگر آپ ہم سب کو اس مسجد میں جتنے لوگ ہیں سب کو اگر آپ ولی اللہ بنا لیں تو اللہ آپ کا آپ کی ہم پر مہربانی ہوگی اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے اللہ ہم سب کو ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام نصیب فرما اور گناہ والی زندگی سے نکال کر 100% اپنے فرما بردار والی حیات نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.